اس وقت قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ ترتیب کو بدل بدل کے پڑھتے ہیں، کچھ مکی صورتیں پہلے پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ سورج نور پہلے پڑھتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ حقیقت میں جو ترتیب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اس میں بھی حکمت ہے اور ہم اس کی حکمتوں کو دیکھتے آ رہے ہیں. سورج جمعہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے مسلمانوں کی تربیت کا ایک پیکج ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورج جمعہ ایک ٹریننگ کورس ہے. رسول کو ایک مربی کے طور پر یعنی تربیت کرنے والا بنا کر ایک جگہ بھیجنا، پھر کتاب کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اللہ کے مقابلے میں دنیا کے کسی فائدے کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جانا، اس کے نقصانات اس صورت کا بنیادی نقطہ ہے. ہم یہاں صحابہ کرام کا ایک ایسا واقعہ پڑھیں گے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر دنیا کے کسی فائدے کے حصول میں جانے کا صرف ہلکا سا کام ان سے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اتار دی. آج ہم کتنے شوق سے اللہ کے دین کے کام کو چھوڑ کر دنیا کے بیکار یا کارآمد کاموں میں جاتے ہیں. کارآمد کام یا اس وقت ارجنٹ کام ہے وہ تو اور بات ہے، لیکن جب ہم دین کے کاموں کو چھوڑ کر بیکار چیزوں میں جاتے ہیں صرف فن کے نام پہ یا یعنی دوسری ایسی چیزیں جس سے گزارا ہو سکے، تو کم از کم سورج جمعہ ضرور پڑھنی چاہیے. اور جمعہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت خوبصورت دن بھی ہے. اس صورت میں سب سے پہلے تورات جن کو دی گئی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں گدھے سے تشبیہ دی اور اصل میں بتا دیا کہ جو پورا کورس بھی کر لے، کتابوں کا بوجھ لاد لے، لیکن اگر اللہ کی بات پہ عملی میدان میں آگے نہیں بھاگتا تو بس ایسے ہی کہ گدھے پہ کتابیں دین کی ڈال دو یا دنیا کی ڈال دو، انفارمیشن مل گئی. اس میں نفس سلم کو بھیجے جانے کا مقصد ایک بار پھر واضح کیا گیا، منہج بھی بتا دیا کہ اللہ کا دین جہاں بھی پھیلے گا طریقہ کار کیا ہوگا، اور جمعے کے دن کے بارے میں یہاں کچھ فضائل بھی ہم سیکھیں گے. اگر آپ مضمون دیکھیں تو مسلمانوں کی تربیت ہے، نفس سلم کے دعوت دینے کا طریقہ کار، مسلمانوں کی جماعت کی تربیت کیسے کی جائے، کیسے نفس پہ پابندیاں ڈالتے ہوئے اللہ کے دین کے تقاضوں پہ جمے رہنا، جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، تو انشاءاللہ اس پوری صورت کو پڑھنے کا یہی تھیم ہے. اور اس صورت کا اگر ہم زمانے نزول دیکھ لیں کہ یہ کب نازل ہوئی تھی، تو یہ صورت دو حصوں میں نازل ہوئی تھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری صورت جو ہے اس کے اندر دو مختلف مضامین ہم کو ملیں گے. پہلا رکوع اس وقت نازل ہوا جب یہود کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی تھیں، اسلام کے پھیلنے کی کوششوں میں جو انہوں نے کیا یہ سب کچھ ان کے آگے ایک رکاوٹ بن رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقریباً فتح خیبر کے موقع یا اس کے قریب کے زمانے میں پہلے رکوع کو نازل کیا، تقریباً یہ 7 ہجری بنتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ آیات نازل ہوئیں، اور صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح خیبر کے بیچ میں ابو ہریرہ مسلمان ہوئے تھے، اس سے پھر ایک اور اندازہ ہوا کہ یہ اس کے بعد کی صورت ہے. اسی طرح پچھلی صورت حشر میں ہم نے دیکھا یہود کے جو گروہوں سے جنگ ہوئی تھی تو اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. دوسرا رکوع جو ہے ہجرت کے بعد یا تو قریبی زمانے میں نازل ہوا، ویسے آپ مکی نہ کہیں اس کو، مدنی ہی رہنے دیں، بالکل ہجرت کے قریب کا وقت ہے. ابھی مسلمان مدینہ پہنچے ہی تھے، 5واں روز تھا جمعہ کا آ گیا، اور اس واقعے میں بھی صحابہ کی تربیت نہیں ہوئی. یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ کسی کلاس میں آ کے نئے نئے بیٹھنے والے اور پرانے رہنے والوں کا فرق کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے. ایک موقع تھا جمعے کی نماز کا اور اس وقت کچھ لوگ ایک قافلے کے آنے کا سن کر بھاگ گئے کیونکہ ہم جلدی سے سامان خرید لیں. تو آئیے سورت شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے مضامین کو دیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی قوم میں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالی نے اس صورت میں بہت کھول کے ان لوگوں کو بتا دیا کہ تم کون تھے اور اللہ نے کس کو بھیج دیا. ایسے شخص کو نہ صرف یہ کہ دنیا کی عزت تمہیں دکھا رہا ہے بلکہ آخرت کی ترقیاں بھی دکھاتا ہے، اور کتنے پیارے طریقے سے تمہیں کتاب سکھا کر تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے تاکہ ان گمراہیوں سے نکل کر ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ. پھر بھی اگر تم اس پہ اعتبار نہیں کرتے تو تمہاری مرضی. اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کی مثالیں دی. شروع کرتے ہیں، تاس ایسا ہی ہوگا کہ ہم پہلی پوری صورت کو ایک تھیم کے ساتھ لیتے ہوئے جہاں تک پڑھ سکیں ساتھ ساتھ پڑھیں گے، اور اینڈ پہ کچھ چیزوں کو ہم پھر اس کے اندر سے ڈسکشن کے طور پر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی باقی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. جو بادشاہ ہے نہایت مقدس ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے، کہیں رکنے کو دل نہیں چاہتا. اتنی اللہ کی تعریف ہے. مسبحات کی صورتوں میں سے سورت جمعہ اور سورت تغابن آگے آنے والی ہے. یہ دو یسبح سے شروع ہوتی ہیں جو مضارے کے سیغے ہیں. ترجمہ کیا ہوگا؟ ساری چیزیں تعریف کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی. باقی پانچ صورتیں سبحہ سے تھیں، ماضی کا سیغہ. دونوں کو جوڑ لیجئے، کرتی تھیں، کرتی ہیں، کرتی رہیں گی. تم کرو نہ کرو، ساری مخلوقات اللہ کے راستے میں تعریف کر رہی ہیں، زبان سے بھی اور حال سے بھی. کون سا اللہ؟ پہلی بات، زمین و آسمان کا مالک، الملک. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کتنے جوش کے ساتھ اور وزن کے ساتھ آتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک بادشاہ کی کتاب پڑھیں. اللہ کو تو بادشاہ دنیا کے بادشاہوں سے سوچنا بھی نہیں ہے، لیکن احساس دلا رہا اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی بادشاہ. ایک ہوتا ہے ملک، ایک مالک، فرق ہے. اللہ کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو حقیقی بادشاہ، پوری دنیا پہ اس کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. دنیا کے بادشاہ بنتے ہیں اور گر جاتے ہیں، لیکن اللہ ایک ایسا بادشاہ کہ جس کے آنے کے اندر، جس کے دنیا میں رہنے، ختم ہونے کا کوئی دنیا کے بادشاہ سے تعلق نہیں. القدوس پاک ہے، ہر نقصے، بے عیب، نہ وہاں عجز ہے اور نہ وہاں پہ کوئی ظلم ہے اور تعدی ہے. العزیز غالب ہے، اس کے فیصلے اٹل ہیں. کسی کی مجال نہیں کہ اس کی بات کو سن کے ٹال دے، اس کو پیچھے کر دے. اور الحکیم، اس کے سارے کام حکمت والے. یہ آیت مختلف الفاظ سے پہلے بھی گزری، لیکن یہاں العزیز الحکیم ہونے کا تعلق اگلی آیت سے، کہ یہ اس کی حکمت تھی. کیا؟ هو الذی باسف الامیین رسولا منہم، کہ وہی اللہ جو العزیز اور الحکیم ہے، اس نے مبعوث فرمایا امیوں میں ایک رسول. امیین، امی کی جمع، نہ خواندہ شخص کو کہتے ہیں، ان لیٹرڈ. عرب کے لوگ اس لقب سے معروف ہیں، ان میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے. چند لوگ تھے گنتی کے جو پڑھ لکھ سکتے تھے، اس لیے پھر یہاں امی کا لفظ. اور امی کا لفظ ام سے ہے، ام کہتے ہیں ماں کو. امی کون؟ جس کا سورس آف نالج اس کی ماں ہو. کسی اسکول میں نہیں گیا، کسی اکیڈمی میں نہیں گیا، کسی بار نے حق میں نہیں گیا، کسی ڈے کیئر میں نہیں گیا، جو ماں نے پڑھایا، سکھایا، سیکھ لیا، اور دیٹس اٹ، ختم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں وہ ہوں جس نے بھیجا فلمیین رسولا، رسول بھیجا. منہم، انہی میں سے. عرب کے یہود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات اور آپ کے کارناموں میں رسالت کی جھلکیاں دیکھ چکے تھے. کھلے عام ان کو نشانیاں دکھ رہی تھی، باوجود اس کے کہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی بشارت دی. اس کے سوا اور کسی پہ یہ صفات چسپاں ہی نہیں ہوتی تھی. اس کے باوجود وہ اللہ کے نبی کا انکار صرف اس لیے کر رہے تھے کہ آپ ان کے قوم، قبیلے اور ان کے نسل اور ان کے رنگ ڈھنگ سے کیوں نہ آئے. چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم اپنے سے باہر کسی بندے کی بات سنیں. کچھ تو آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم اپنے باہر والوں کی نہیں سنتے، نہ ان کی کتاب پڑھتے ہیں، نہ ان کو بلاتے ہیں، نہ ان کو موقع دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اسی بت کو توڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن یاد رکھو یہ خود نہیں آیا. هو الذی باسف، اس نے بھیجا. کون؟ جو الملک القدوس العزیز الحکیم ہے. جو اس کا انکار کرتا ہے وہ الملک سے ٹکر لے گا، وہ القدوس سے ٹکر لے گا، وہ العزیز اور الحکیم سے ٹکر لے گا. اور آج بھی اور قیامت تک ہر ایک کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو اللہ کے راستے میں روڑا ڈالتا ہے وہ اللہ سے خود ٹکر لے گا. اللہ کے بندے جو اللہ کے دین سے لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، جب لوگ صرف چند نسبتوں کی وجہ سے، چند محبتوں کی وجہ سے ان کی دوستی کی بجائے دشمنی اختیار کر لیتے ہیں، تو خود ہی جان لیں گے کل اللہ خود ہی ان سے نپٹے گا، کیونکہ وہ زبردست اور حکمت والا ہے. یا لفظ امی میں طنز بھی چھپا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جن کو یہودی حقارت سے دیکھتے تھے کہ دیکھو کتنے چھوٹے ہیں. پیچھے آپ کو لکھا چکی ہوں سورت بقرہ میں کہ یہود مشرکین مکہ کو امی کہتے تھے, جینٹائلز, گوئمز, کہتے تھے یہ گونگے ہیں, یہ ہمارے غلام ہیں. امی گونگے کو کہتے تھے وہ جس کو بولنا ہی نہیں آتا. کہا جن کو تم اتنا چھوٹا سمجھتے ہو دیکھو اللہ نے اسی میں اپنا رسول کھڑا کر دیا. عموماً لوگ کہتے ہیں بڑے انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ان کو دین کی دعوت دو, وہ دین کا کام کریں. میں تو اس سے بالکل مختلف دیکھتی ہوں. صاف کاغذ پہ کچھ لکھنا آسان ہوتا ہے, لکھے ہوئے کاغذ پہ لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. جن ذہنوں پہ دنیاوی تعلیم ترقی کے ٹھپے لگ چکے ہوتے ہیں نا, وہ اپنے نظریات, اپنے تفکرات, اپنے فلسفے بگاڑتے ہیں. سیدھے سادھے لوگوں کو پڑھانا ہوتا مشکل ہے. ایک دفعہ پڑھ جائیں کاغذ پہ لکھی ہوئی تحریر کی طرح مٹتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس دور میں بھی روم, فارس, ایران جیسی بڑی سپر پاورز تھیں, وہاں بھی پڑھے لکھے لوگ تھے. اللہ اپنے نبی کو وہاں بھیج دیتے. کیوں مکہ کے صحراؤں کو چنا؟ تاکہ ایک ایسی قوم تیار ہو جو ہر رنگ سے آزاد ہے. اور میں نے اس چیز کو اپنی کئی سالہ زندگی میں بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ پہلے سے کچھ نہیں سنے سیکھے ہوتے وہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں, اور جو سیکھے ہوئے آتے ہیں وہ سیکھنے نہیں آتے, بعض دفعہ سکھانے کے لیے آتے ہیں. پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں, قل للذین اوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم, اہل کتاب اور امیوں سے پوچھو کیا تم نے اسلام قبول کر لیا. وہاں امی کا لفظ مشرکین مکہ کے لیے آیا تھا کیونکہ اہل کتاب کو الگ رکھا. بعض سے کہا اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خود بھی امی کہا. سورۃ بقرہ آیت 78 میں ہم پڑھ چکے, ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانش, ان یہود میں کچھ لوگ امی ہیں, کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے, بس اپنی آرزوؤں کو ہی سب جانتے ہیں. اسی طرح امی کا لفظ سورۃ آل عمران کی آیت 75 میں آتا ہے, ذالک بانہم قالوا, یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا, لیس علینا فی الامیین سبیل, کہ امیوں کے ساتھ بد دیانتی کرتے ہوئے ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یہ یہود کا ایک خیال تھا. تو لہذا یہاں لفظ پھر گوئم کا معنی ہے, جنٹائلز جس کو بائبل میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے جہاں بھیجا اس کو وہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں بھیجا اب یہ بتایا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں, یہود کے جو علماء تھے نے, انہوں نے دوسرے لوگوں کے لیے اتنی نفرت پیدا کر دی ہے لوگوں کے دلوں میں کہ ان کا خیال ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ناشائستہ, بد مذہب, ناپاک اور ذلیل ہیں. نعوذ باللہ. حقارت اور نفرت کے لیے یونانیوں کے ایک لفظ ہے باربینز, جیسے باربی آپ آج کہتے ہیں نا ڈال کو, آپ کو نہیں پتا وہ کہاں سے لفظ آ گیا. باربینز کا لفظ جو تھا نا وہ استعمال کرتے ہیں لوگ نفرت کے لیے, حقارت کے لیے. ربیوں کے لٹریچر میں گوئم اس قدر ناقابل نفرت لوگ ہیں کہ ان کو انسانی بھائی نہیں سمجھا جا سکتا, ان کے ساتھ سفر نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اگر ان میں سے کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو اسے بچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ آنے والا مسیح تمام گوئم کو ہلاک کرے گا اور جلا کر خاک پسر کر دے گا. وہاں اللہ نے بھیج دیا تو ان کے لیے تو ماننا بڑا مشکل تھا نا. کیوں بھیجا؟ اب یہاں سے آپ وہ صفات دیکھیں گے جو پیچھے ہم دو دفعہ پہلے بھی دیکھ چکے. کیا کیا اس رسول نے؟ نمبر 1, یتلو علیہم آیاتہ, وہ ان پر اس کی آیتوں کو پڑھتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. تیسرا کام, ویعلمہم الکتاب, ان کو کتاب سکھاتا ہے. اور چوتھا کام, والحکمہ, یعنی حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس سے پہلے لوگوں کا حال کیا تھا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے اگرچہ وہ کھلی گمراہیوں میں تھے. چار صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نایات میں آئیں جو فرق کے ساتھ تھوڑے بہت الفاظ کے ادھر ادھر سے دو جگہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے. سورۃ بقرہ میں بھی یہ آیتیں گزری تھیں. ترتیب میں تھوڑا سا فرق دیکھیے گا. اگر آپ ذہنی ترتیب بھی دیکھیں تو سب سے پہلے کیا, یتلو علیہم آیات, آیت پڑھنا, جس کو آپ تجوید کی کلاس کہہ لیں. اور یہی ترتیب ہوتی بھی ہے کسی بھی کلاس کی, کہ سب سے پہلے قرآن کی تجوید پڑھنا سکھایا. سورۃ بقرہ میں جب آئیں پہلے پارے کے بالکل آخر میں, تو وہاں اگلا لفظ تھا ویعلمہم الکتاب, کتاب کی بات تھی, کیونکہ اس کے بعد تعلیم ہوتی ہے. تعلیم کے بعد پھر تزکیہ کا عمل ہے. یہاں بالکل ہی فرق ہے. یہاں پہلے پڑھا, پھر تزکیہ, اور پھر علم. کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات مفسرین دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک جگہ ایک طرح آ گئی, دوسری جگہ دوسری آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایک طرح بتا دیا, اب دوسری جگہ بتا دیا. دوسری بات یہ کہ یہ تینوں کام ساتھ ساتھ چلیں گے, تو ذکر جیسے بھی کر دیا جائے. کوئی یہ کہنا اس زندگی میں تو میں صرف قرآن پڑھ کے چلی جاتی ہوں, پھر کہوں گی اللہ تعالیٰ مجھے ایک بار اور بھیجو اور میں تفسیر پڑھ کے آتی ہوں, پھر تیسرا جنم کوئی لوں گی جس میں تزکیہ ہوگا, تو یہ غیر فطری بات ہے. آج کئی لوگ یہ شوشہ دے کے لوگوں کو قرآن کی تفسیر سے دور کر رہے ہیں کہ پہلے سادہ تو پڑھنا سیکھو. اچھی بھلی ہماری ایک اسٹوڈینٹ تھی, پڑھ رہی تھی, کسی نے ڈالا ہوگا اور اللہ ہی ڈلواتا ہے یا کیا حالات تھے, کہاں جا کے انہوں نے صرف اس لیے تفسیر اور کورس کو چھوڑا کہ میں بیٹھ کے اب کہیں جا کے تجوید سیکھوں گی, اور کسی جگہ داخلہ لیا صرف تجوید پڑھنے کے شوق میں. 6 مہینے پڑھ کے بعد میں ابھی بھی وہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ اتنا نہیں آیا. کئی ایسے لوگ ہیں جو تفسیر کرواتے نہیں, صرف ساری زندگی قرآن کا سادہ پڑھنا گزار دیتے ہیں اور پڑھ وہ بھی نہیں پاتے. جب تک تزکیہ نہیں ساتھ ساتھ ہوتا, نہ تعلیم چلتی ہے نہ قرآن کے لفظ چلتے ہیں, تو تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی, اور یہی خوبصورت طریقہ ہوتا ہے. اور یہاں حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, پیچھے اس پہ بات ہو چکی تھی. اور یہی ہیں وہ 4 کام جو آج بھی امت مسلمہ کے علماء کو کرنے چاہیے. ساری لڑائیاں چھوڑیں, ساری بحثیں چھوڑیں, سارے مذہبی اور آپس کے اختلافات چھوڑیں, اس پہ ساری مسجدیں کام شروع کر دیں, سارے ادارے, سارے مدرسے, یہ 4 کام آپ لے کے بیٹھ دیں, بانٹ لیں. آپ ملینز بلینز مسلمان ہیں نا, پوری دنیا کے علماء کو ایک جگہ کو جمع کر کے کام دے دے, تم نے ادھر, تم نے ادھر, تم نے ادھر کرنا ہے. یقین کریں صرف 1 سال جتنا جس لیول پہ کوئی سکھا سکے, آپ دیکھیں دنیا کا نقشہ یوں کی بجائے یوں ہو جائے گا. پاکستان میں کر لیں تو یوں کی بجائے یوں ہو جائے گا, آپ جس شہر میں بیٹھے ہیں وہاں کر لیں تو یوں کی بجائے یوں ہوگا. یہ ایک پیکج ہے جو فطری پیکج ہے, جس سے ہٹ کے آپ دین کے نام پہ سیمینار, فورم, بڑے بڑے پتہ نہیں کیا کیا لمبے لفظ کے بولتے ہوئے زبان تھکے کروا لیجئے, تبدیلی نہیں آئے گی. شیطان بعض دفعہ اس قسم کی باتوں میں ڈال دیتا ہے کہ ہم بہت ایکٹیو ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتے. جو بندہ اپنے لیے خود پہلے گاڑی چلانا نہیں سیکھتا, وہ کسی کو رائڈ کیسے دے گا؟ تو قرآن کی تعلیم انسان کے لیے اس چیز سے بالکل ایک پہلا سفر ہے, جو گویا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں نا, تو اس کے مرحلے ہوتے ہیں نا, پہلے بیٹھ کے سنتے ہیں, پھر گاڑی پہ بیٹھتے ہیں, پھر آپ جا کے تھیوری کا ٹیسٹ دیتے ہیں, پھر پریکٹیکل ہے. یہ 4 چیزیں اس میں. اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے پہلے گمراہیوں کے گھڑوں میں پڑے تھے. کیا گمراہیاں تھیں؟ بیٹیوں کو مارتے تھے, زنا کی 4-6 قسمیں تھیں, ماں بہنوں کے ساتھ بھی معاملات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے, بات بات پہ جھگڑا, فرقہ واریت, کہیں وراثت کا حق نہیں مل رہا, اس طرح کے حالات تھے کہ جس کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا. سیرت کے سیشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات کا اگر آپ لیکچر سننا چاہیں تو اس میں آپ کو خود ہی دکھے گا, اور سنتے وقت آپ یقیناً کہیں گے کہ یہ تو آج کل کی باتیں. سود کا دور دورہ تھا, رشوت عام تھی, اور نفس پرستی کے بہت سارے اندھیرے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا. ابھی صرف خلاصہ کرتے ہیں, پھر آگے کریں گے دوسری چیزوں کو. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. یہ آخرین کون ہے؟ یہ میں اور آپ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ یا عرب لوگ تو تھے ہی, اس کے بعد ہر وہ بندہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا لے. لیکن خاص طور پہ ایک صحابی اور ان کی قوم کا نام بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ پر سورۃ جمعہ نازل ہوئی, اور جب یہ آیت آئی کہ لما یلحقوا بہم, تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا, 3 بار فرمایا لوگوں نے, یعنی پوچھتے رہے, تو آپ نے فرمایا کہ سلمان فارسی. پھر آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا, اگر ایمان ثریا کے اندر بھی ہو تو لوگوں میں سے بعض لوگ یا ایک شخص اس سے پا لے گا. اس سے اشارہ ملتا ہے اجمی لوگوں کی طرف. بعد میں اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گی, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ عربوں سے بھڑ کے اجموں نے کیا کچھ دین کے لیے کر دیا. اس آیت میں بس اشارہ یہ ہے کہ یہ قرآن کسی خاص قوم, نسل, رنگ کے لیے نہیں, یہ سب کے لیے ہے, جو بھی اس سے فائدہ لے لے, اور قیامت کے لوگوں کے لیے بھی ہے. 4 ائمہ کرام اجمی تھے, محدثین کرام اجمی تھے, امام بخاری، امام مسلم، امام شمائل اور امام جتنے بڑے امام ہیں حدیث کے سارے اجمی تھے. کوئی یہ نہ سوچے کہ عرب گھر میں پیدا ہو گئے تو سبھی کچھ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں بنی اسرائیلیوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ غیر اسرائیلیوں میں سے آ گیا تو کیا ہوا، سارے اللہ کے بندے ہیں، اس نے کسی کے رنگ کے لیے نہیں کیا. ذالک فضل اللہ وہو العزیز الحکیم، یہاں دیکھیں گے اللہ کی صفت دوبارہ آ رہی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے، جس کو جہاں کے لیے چن لے اس کی مرضی، تم کیوں حسد کرتے ہو. ہاں ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کر دے، کیونکہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. اس آیت پر اس معنی کا یہاں ہونا کیا بتاتا ہے کہ اللہ اپنے فضل میں سے لوگوں کو دیتا ہے. جو بندہ اللہ کا فضل مانگے گا اللہ اس کو دے گا، چاہے وہ عربی ہو یا اجمی ہو، گورا ہو کہ کالا ہو، چاہے وہ بنی اسرائیلی ہو یا بنی اسماعیلی ہو. یہ کتاب کسی کی میراث نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے. جو محنت کرے گا اس کو ملے گا، جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. باقی رہ گئی بات کہ تم اپنے نام کے ساتھ ہی اس کتاب کو جوڑتے ہو، تو سن لو، مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال جن کو تورات کا حامل بنایا گیا، اشارہ ہے بنی اسرائیل. پھر ہوا کیا، ثم لم یحملوها، پھر اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے. مراد کیا بوجھ اٹھانے سے، اٹھا اٹھا کے نہیں چل پاتے تھے، نہیں، لکھیے اس کے احکامات کا بوجھ نہ اٹھا سکے. پڑھتے بڑی پیاری تھے، عمل نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کی مثال کیا، کمثل الحمار، جیسے گدھا. اور جن کی مثال دی اللہ نے وہ بھی اللہ کے بندے، ہم تو بس اللہ کی کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی لیکن وہ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے. اس کے دو معنی ہیں، کہ تورات کے علم پر عمل نہ کر سکے، اور اسی طرح دنیا کی ہدایت کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکے، ذمہ داری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے جو شہادت حق کی گواہی کا کام ان کو دیا تھا وہ نہ کیا، رسول کی جو علامتیں ان کو دکھا دی تھی اس کو نہ مانا. حال کیا ہوگا، جیسے گدھے پر کتاب لدی، اس کو نہیں پتا کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، ان کو بھی نہ پتا چلا. فرمایا بلکہ حال کیا، کمثل الحمار یحمل اسفارن، ایسا گدھا جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. یہ جو لفظ ہے نا اسفار، صفر کی جمع ہے، سین سے، سفر نہیں ہے، یہ لکھتے سفر کی طرح ہی، بس سفر کے لفظ کے نیچے زیر ڈال دیجئے. صفر کہتے ہیں بڑی کتاب کو، جیسے رجسٹرز کہہ لیں آپ اپنی زبان میں، خاص طور پہ یعنی تورات کے ساتھ بھی یہ لفظ آ گیا. وہ تومار یا وہ کتاب جس میں پہلے طور کے لوگ لکھتے تھے، بہت بڑا، یعنی ایک کتابوں کا پلندہ جس کو اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی لیکن ان کا حال اس گدھے کا ہو گیا جس پر ردی پڑی ہو. کبھی آپ نے ردی بیچنے والوں کو دیکھا ہوگا، کوئی فائدہ نہ ہوا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تورات پر عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا لیکن عمل نہ کر سکے. حملو کلس دیکھے گا مجہول ہے، حمالہ سے ذمہ داری کے معنوں میں، کفالت کے معنوں میں، عمل کی ذمہ داری ڈالی گئی لیکن انہوں نے نہ کیا، اور کیسا حال ہو گیا ان کا. بیس مسل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو چھٹلایا. اس سے بھی کوئی بڑا بدبخت ہوگا کہ اللہ کی کتاب کو نہ مانے، تو نتیجہ کیا نکلا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. چلو، جس کو کتاب کا حق نہیں پہچاننا آتا، جو اس کی قدر نہیں کر سکتا، اس کو کیا ملے گا. عالم بے عمل کی یہ مثال ہے، جو علم حاصل کرے ساتھ ہی ساتھ عمل کی نیت کرے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر علم سیکھنے والے پر وبال ہے، سوائے اس علم کے جس پر عمل کر لیا جائے. اب ایسے لوگ اللہ کے نبی کے راستے میں رکاوٹ بنے، ہر ممکن کوشش کر لی انہوں نے کہ آپ کے دین سے لوگوں کو جھٹلائیں، الزامات، تانے، سب کچھ کر لیا، ساتھ ہی ساتھ کہتے میں تو کچھ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے براہ راست، دیکھیے گا ذرا کیا انداز ہے، دو ٹو قل، آپ فرمائیے، کس کو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہہ دو کیا، یا ایھا الذین ھادوا، اے وہ لوگوں جو، ھادوا کیا ہے، ہدایت پائے، جو یہودی ہو گئے. یہ ہے لفظ ھادوا، ہدایت والا نہیں ہے. بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. دیکھیے اے یہودیوں نہیں کہا بلکہ کیا کہا, اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو. یہ جو ہادو ہادا ہوتا ہے نا, یہ کسی کا خود یہودی بن جانا ہے, کیونکہ یہ خود اپنے بارے میں کہتے تھے نحن ابناء اللہ, ہم بڑے پیارے ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, لاڈلے ہیں. کہتے تھے لن یدخل الجنۃ الا من کان ہودا, اسی جملے کی طرف اشارہ ہے, ہرگز نہیں جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو یہودی بن جائے. اللہ کرے اچھا تم کہتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے تو بس تمہارے سوا کوئی نہیں جائے گا, تو چلو ان زام تم انکم اولیاء اللہ, اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ہی صرف اللہ کے دوست ہو, من دون الناس لوگوں کے سوا, تو ٹھیک ہے, دوست تو دوست کے پاس جانا چاہتا ہے, دوست کو تو دوست کی ملاقات بڑی پیاری لگتی ہے, لہذا فتمنوا الموت, تو ذرا مرنے کی تمنا تو کرو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, کرنا چاہتے ہو تو کر کے تو دیکھو کتنے سچے ہو, یہ دعویٰ کرتے ہو کہ نہیں. ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا ولا یتمنوہ ابدًا بما قدمت ایدیہم, اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے آگے بھیجے. آپ کو کوئی آیت یاد آئی سورہ بقرہ میں آیت مباہلہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کو تمنا کر کے دیکھیں, اور وہاں کیا کہتا ہے ولن یتمنوہ ابدًا, کبھی نہیں تمنا کریں گے, بالکل وہی چیلنج ہے. وہاں ہم بات کر چکے کہ کوئی موت مانگنی نہیں ہے, تمنا نہیں کرنی, یہ ایک چیلنج ہے کہ تم جو ہر وقت یہ کہتے ہو مرتے یہ مل جانا ہے, مرتے یہ ملنا ہے, تو لوگ کہیں گے نا پھر جاؤ. آپ دیکھیں نا ایک شخص ہے وہ تھکے کھا رہا ہے, جاب اس کے پاس کوئی نہیں, عزت اس کے پاس کچھ نہیں, اور وہ کہتا ہے بس میں نے امریکہ جانا ہے نا, تو دیکھتا میرے پاس ڈالرز, میرے پاس یہ, میرے پاس وہ, ہر وقت لوگوں کو یہی سناتا رہے کہ میرے بس یہاں سے جانے کی دیر ہے, پھر کیا ہوگا, تو لوگ کیا کہیں گے, جاؤ بھائی پھر یہاں کے دھکے کھا رہے ہو, یہاں کیوں بےزتی کر رہے ہو, اتنی تمہاری بےزتی ہو رہی ہے, اتنی تم پٹ رہے ہو, باؤ بھی غدب نلا غدب, چاروں طرف سے پٹ رہے ہو, تو جاؤ تو جاؤ. تو اللہ کہتے کبھی نہیں لا یا تمنا ہوا بدا, اور موت تو چھوڑیے, موت کا تو تذکرہ برا لگتا ہے. وہاں کیا پڑا تھا, ان میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے, لو یو امر الف سنا, چاہتا ہے ہزار برس بھیجیے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. پھر ان کو بتا دو کہ اگر تمنا نہیں بھی کریں گے تو موت تو آ کے رہے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ, آپ ان کو فرمائیے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو, فانہ ملاقیکم, وہ تو آخر تم سے ملاقات کرے گی, تم بھی کرو گے اس سے, وہ بھی تم سے کرے گی. ہونا کیا ہے, ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, پھر لوٹایا جائے گا تمہیں سب کچھ جاننے والے کی طرف سے غیب اور حاضر کو. چلیے اتنی بھی بات بہت تھی, ہوگا کیا, وہ بڑا مشکل ہے. فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, بس وہ آگاہ کر دے گا تمہیں ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے. اصل چیز موت نہیں ہے, موت کے بعد کی پیشی ہے, حساب کتاب ہے. جو بھی موت سے بچنا چاہتا ہے نا, وہ اسی لیے بچنا چاہتا ہے, ڈرنا چاہتا ہے کہ کہیں اس موت کے بعد میرا حال جو ہے وہ نہ ہو جائے. یہاں تک جو آیات تھی یہ خاص محل میں نہ کریں, اگر ہم ان ساری آیات کو دیکھیں تو چند جملوں میں آپ اس کو دہرا سکتے ہیں. یہود نے اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھا, اللہ نے کہا اچھا کر کے دکھاؤ, راز فاش ہو گیا. بعض لوگ جھوٹی باتیں کرتے رہتے ہیں, میرا بڑا روب ہے, میری بات بڑی چلتی ہے, فلا میرا یہ کر دے گا, میرا وہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ کر کے دکھاؤ, تم اس نبی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو, بن جاؤ. ایک وقت آئے گا تم بھی اس دنیا سے چلے جاؤ گے, اور اس طریقے سے تم اپنے آپ کو موت سے دور نہیں کر سکتے. دوسری بات اس حصے سے میں جو پتا چلی اور وہ کیا ہے, کہ انسان کے اعمال ہیں جو اس کو موت سے دور کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے, وہ موت کا انتظار کرتا ہے, دعا نہیں کرتا, تیاری کرتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ عمل سے دور ہیں ان کا حال جو ہے وہ موت کا نام سنتے ہی ان پہ ڈپریشن آ جاتا ہے. ان کے عمل کیا تھے جس کی وجہ سے یہ موت سے ڈرتے تھے؟ سورت بقرہ سورۃ آل عمران میں ان کے جملے موجود ہیں. سورۃ آل عمران میں آتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ذرا سوچیے, جس نے یہ جملہ بولا کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں. جب آیت نازل ہوئی کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, تو ابو دہدہ کا کیا حال ہوا, گھر کا مال لے آئے پورا باغ دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ دیکھو اے محمد تمہارا رب فقیر بن گیا. اب یہ جملہ بولنا اور اسی رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑ جائے, کریں گے کیا؟ آپ نے دنیا میں کسی انسان کو گالی دی ہو یا برا کہا ہو اور آج شام کو اس کے سامنے پیش ہونا ہو, دل کی حالت کیا ہوگی؟ اسی طرح دوسرا ان کا بما قدمت ایدیہم کیا تھا, قتلہم الانبیاء بغیر حق, اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے تو اللہ کے سامنے کیسے آئیں گے؟ اللہ اکبر, ایسے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا عمل کرنے کی توفیق دے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
اگلی آیات جو ہیں جو ایک خاص واقعے کے متعلق بھی ہیں, اور پلس اسی میں ہمیں اس سورت کا نام سورت جمعہ بھی ملے گا. اگلی جو چند آیات ہیں اس کے مقاصد نوٹ کر لیجئے. پہلا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑنا سیکھ سکے, کیسے دوڑ دوڑ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح دوسرا مقصد تجارت اور کھیل تماشے کو نماز کے مقابلے میں ترجیح دینے کی حقیقت سمجھ سکیں. کیا اثرات ہوتے ہیں سوسائٹیز پر جب وہ نمازوں سے زیادہ مال کی طرف اور دنیا کے لہو اور کھیل تماشوں کی طرف بھاگنے لگتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ, جب تم کو بلایا جائے نماز کی طرف جمعے کے دن, کیا کرو, فس او الى ذکر اللہ, تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف, بجر البئی, اور چھوڑ دو خرید و فروخت, یعنی فوراً چھوڑ دو. کیوں بھائی, اس سے تو کاروبار خراب ہوگا, جاب چلی جائے گی. کہا نہیں, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو جانتے ہو. یعنی سب چھوڑ چھاڑ کے آ جاؤ اور اللہ کی یاد میں پڑھو, خطبہ سنو, نماز پڑھو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. پھر کیا کرے, سارا دن نہیں پڑے رہے, نہیں, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, پھر جب پوری ہو چکے نماز پوری ہوئی, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو بکھر جاؤ, منتشر ہو جاؤ زمین میں. اشارہ یہ ہے کہ پھر مسجد سے نکلو اور اپنے دنیا کے کاموں کی طرف لگ پڑو. کیا کرو, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو. فضل سے یہاں کیا مراد ہے؟ کسب معاش، کسب حرام نہیں. پھر حلال کمائیاں کمانے کے لیے چل پڑو. اور وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، اب یہ نہیں کہ وہاں جا کے بس کمائی میں لگ جاؤ، بھول جاؤ اللہ کو، بلکہ جو درس خطبے میں لے کر آئے ہو نا، اس کو اپنی تجارت میں دکھاؤ. وَذْكُرُ، یاد رکھو، ناپ تول کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھو، ڈنڈی مارتے ہوئے اللہ کو یاد رکھو، تولتے ہوئے اللہ کو یاد رکھو. تمہاری زبانیں اللہ کی تعریفوں کے گن گائیں، تمہارا دل، تمہارے ہاتھ، ہر چیز اللہ کی بات میں ہو. کرو گے ایسا تو ہوگا کیا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فلاح اور کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے. لیکن لوگوں کا حال کیا ہوا ایک خاص موقع پہ اور آج بھی عام طور پہ؟ وَإِذَا رَأَوْا، اور جب دیکھا بعض لوگوں نے کیا؟ تجارتن، تجارت کا سامان، او لہوا، یا کھیل تماشا. یعنی بعض لوگوں نے جب دیکھا کسی تجارت یا تماشے کو تو انفضوا الیہا، تو بکھر گئے اس کی طرف. وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. یعنی آپ خطبہ دے رہے تھے، لوگ تجارت کی طرف بھاگ گئے یا لہو چیزوں میں بھاگ گئے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیا. ایسے تمام لوگوں سے کہہ دو، قل ما عند اللہ خیر من اللہو، آپ ان کو فرما دیجئے کہ جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ کہیں بہتر ہیں لہو سے، ومن التجارتی، اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. یہ تین آیات ایک خاص موقع سے متعلق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، جب جمعہ کا دن آیا، کچھ دن ہی گزرے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے کے لیے سب کو مسجد میں جمع کیا ہوا تھا. خشک سالی بھی تھی، آپ سمجھتے ہوں گے کہ کیا حالات ہوتے ہیں جب انسان موو ہوتا ہے، ہر چیز ہی جگہ سے ادھر ادھر ہوتی ہے. تو اس موقع پہ ابھی صحابہ کرام کی وہ تربیت بھی نہیں ہوئی بھی تھی، جو کہ بعد میں ہو گئی الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پہ کھڑے ہوئے تو دہیہ قلبی ابن خلیفہ سامان تجارت لے کر شام سے مدینہ منورہ پہنچے. یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے اپنی آمد کی خبر دینے کے لیے ڈھول بجانا شروع کر دیا، جیسے آج بھی آئس کریم بیچنے والے گھنٹیاں بجاتے ہیں یا کوئی اور ایک خاص آواز ہوتی ہے جس کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی سامان بکنے کے لیے آیا. اب خطبہ سننے والے یا مسجد میں جو لوگ تھے، بعض کہتے کہ نماز بھی ہو چکی تھی لیکن ابھی معاملہ پورا نہیں ہوا تھا، تو لوگ ڈھول کی آواز سنی، ان کو پتہ چلا قافلہ آیا، اس اندیشے سے کہ اگر نماز میں مشغول رہے تو سامان تو ختم ہو جائے گا، قحط کا وقت ہے، تھوڑا سا سامان ہوگا وہ تو جو جائے گا وہ لے لے گا، اس لیے بغیر اجازت لیے لوگ وہاں سے نکلے اور باہر چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 مرد اور ایک دو عورتیں رہ گئی، جن میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین بھی موجود تھے. یعنی یہ مخلص بچے رہے. کیسے اللہ مخلصین کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے؟ سب بکھر جاتے ہیں لیکن جنہوں نے تن من دھن کو لگایا ہوتا ہے وہ پھر اس موقع پہ ہٹتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی ناپسند لگی کہ نبی ابھی کھڑا ہے اور یہ بکھر گئے. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اس حرکت کی قباحت کی طرف متوجہ کیا گیا اور کہا کہ دیکھو، آئندہ ایسا نہ کرنا، ابھی تو نئے نئے ہو، تمہاری تربیت نہیں ہوئی، تمہیں پتہ نہیں ہے، لیکن جب تم یہ سارا کچھ سیکھ لو گے، جب تم مدینہ کو آباد کر لو گے، اگر پھر تم نے ایسا کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ مدینہ کی وادی آگ پھیلاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چند لوگ بچ گئے تھے اگر یہ بھی چلے جاتے تو مدینہ کی وادی میں آگ برستی آسمان سے. اتنا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند لگی کہ لوگ اس قسم کے کام کریں اور اس طرح سے جائیں. تو یہاں بتا دیا کہ کھیل تماشے، دنیا، مال، یہ سب کچھ جو ہے ایک صرف بات ہے. اصل چیز کیا ہے کہ اللہ جب تمہیں کسی چیز کے لیے بلا لے تو تمہیں اپنی ذاتی چیزوں کو پیچھے رکھنا ہوگا. اب یہاں سے چند باتیں ہم جنرل کریں گے جمعے کے بارے میں. پہلی بات ہے کہ جمعہ کیوں ہے؟ جمع ہونے کے ناطے سے کہ آج ہم اس میں جمع کے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کی جو تخلیق ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمعے کے دن اس کو مکمل کیا تھا. تو آخری دن جمعہ تھا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی روز ان کو جنت میں داخل کیا گیا. جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، اور اسی دن قیامت آئے گی، یعنی قیامت جمعہ کو آئے گی. اور اس دن کی گھڑی ایسی ہے کہ جس میں انسان جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے. یہ ساری باتیں مختلف احادیث کا خلاصہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اجتماع کے لیے، خوشی کے لیے، ہولی ڈے کے لیے ایک دن رکھا تھا جو شروع سے جمعہ کا تھا. یہود نے اس کو بدل کر ہفتہ کر دیا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو ہفتے پہ جائیں گے. نصارہ نے اتوار لے لیا. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے جمعہ ہی کے دن کو پسند کیا. یہ دن اسلام سے پہلے بھی منایا جاتا تھا، زمانہ جاہلیت میں اس دن کو یوم عروبا کہتے تھے، عین را وبا عروبا. سب سے پہلے کعب بن لوئی نے اس کا نام جمعہ رکھا. قریش اس دن جمع ہوتے، کعب بن لوئی خطبہ دیتے. کعب بن لوئی نے اس کو جب شروع کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 ایئرز پہلے کا یہ واقعہ. کعب بن لوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا اجداد میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو بت پرستی سے بچایا ہوا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اللہ خود ان کے دین کی حفاظت کرتا ہے، وہ کفر کی دلدل میں، شرک کی گہرائیوں میں بھی پھنسے ہوتے ہیں، سارا خاندان، سارا گھر بے دینی پہ ہوتا ہے، کفر پہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جماتے ہیں. تو کعب بن لوئی انہی لوگوں میں سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری انہوں نے اپنے دور میں لوگوں کو سنائی تھی. کہتے ہیں کہ ان کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ ان کی وفات سے عربوں نے کیلنڈر شروع کر لیا تھا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دور میں ہوئی، تو یہ کعب بن لوئی کے دور سے تھی. اس کے بعد جو عربوں کی عادت تھی کہ جب کوئی بڑا واقعہ آتا تھا نا، اس کو دن منا لیتے تھے، پھر اس سے آگے کیلنڈر شروع کر لیتے. جیسے آج بھی کچھ بڑے بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہاں وہ تب پیدا ہوا جب پاکستان بنا تھا، وہ تب کوئی پیدا ہوا جب کوئی فلاں دور تھا. بالکل اس طرح عربوں کا حال یہ تھا کہ وہ کسی خاص واقعے سے سال شروع کرتے، جب کوئی اگلا بڑا واقعہ آتا تو پھر اس سے شروع کرتے. کعب بن لوئی سے جو کیلنڈر شروع ہوا تو پھر وہ واقع فیل کے وقت ختم ہو کے واقع فیل کو بنیاد بنا لیا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی کے سال میں پیش ہوا تھا. تو بہرحال جمعہ کا دن جو ہے یہ موجود ہے. اب مکہ میں 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، نماز کے بھی فرض نہیں تھی، تو جمعہ کیسے فرض ہوتا؟ لیکن بعض کہتے ہیں کہ مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جمعہ کے دن اپنے اجتہاد کے طور پر جمعہ کے دن خاص طور پہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے. مکہ میں آخری جب دن تھے، معراج کے موقع پہ نماز فرض ہوئی. مدینہ میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور نماز جمع بتائی. یہاں ہم آیتوں پہ لفظ ڈالیں تو دیکھیے کہ نودی الصلاۃ من یوم الجمعہ، پکارا جائے جس دن نماز کے لیے. نودیا یہاں لفظ ندا سے ہے اور اس سے معنی اذان ہے. من یوم الجمعہ کا معنی ہے ادھر فی یوم الجمعہ، کیونکہ جمعے کے دن میں ہوتی ہے نا. فاستعینوا علی ذکر اللہ سے مراد ہے کوشش کرو. صحیح کا معنی دوڑنے کے لیے بھی آتا ہے اور کسی کام کو اہتمام کے ساتھ کرنے کے لیے بھی آتا ہے. یہاں دوسرا مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واضح روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے دوڑ کے نہ ہو. کچھ لوگ وقت سے پہلے نکلتے کوئی نہیں اور آخری وقت میں ادھر ادھر گرتے پڑتے مسجد میں پہنچتے ہیں یا گاڑی کو جھٹکے دیتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ تحمل سے آؤ، تمہارے اندر ایک وقار ہونا چاہیے، خوشی سے آؤ، یہ نہیں کہ دوڑو. کیونکہ جب آپ دوڑیں گے تو دوسرے لوگ بھی تو آپ کو دیکھیں گے نا. سکینت اور وقار کے ساتھ آؤ. مطلب کیا ہے کہ جو ہی جمعے کے دن اذان ہو جائے تو اب اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. یہاں ذکر اللہ سے مراد نماز بھی ہے، جس بول کر کل مراد لیا گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس میں جو ایک لفظ آیا ہے کہ وزر البئی، چھوڑ دو بے کو. بے کہا، جس سے مراد کیا ہے؟ خریدنا، جس کو آپ کہہ سکتے فروخت کرنا، بیچنا. لیکن یہاں بے کہہ کر خرید و فروخت دونوں مراد ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ خرید و فروخت بند کریں، کیا کریں، کس طرح کریں؟ تو ہمیں اس کے احکامات ضرور معلوم ہونے چاہیے. بے کا تعلق ہر قسم کے قصبے معاشرے، کوئی جاب پہ چھوڑنی پڑے گی، کوئی شاپ پہ ہے بند کرے، اس کام کو روکے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ بہت ہی زیادہ رغبت دلائی لوگوں کو، اور اس پہ احکامات بہت سخت ہوتے ہیں کہ جب لوگ جمعے کی نماز کے وقت بھی کوئی کمائی کریں. بعض تو بیچارے ایسے ہوتے ریڑھی والے کہ وہ مسجد کے باہر بیٹھے چیزیں بیچتے رہتے آخر وقت تک, اور جو ہی مولوی صاحب نے جا کے اس خود جماعت کے لیے اذان دی اور پہلی رکعت شروع ہوئی پھر وہ بھاگ بھاگ کے جاتے, دو فرض پڑے واپس آ کے اسلام کے بعد فوراً اپنے ٹھیلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیے کوئی امیر ہو کے غریب ہو, بہرحال اللہ پہ اس کا یقین ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جمعہ ترک کر دیتے ہیں وہ اس سے ضرور باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافل ہو جائیں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی. دوسری روایت ترمذی نسائی اور ابو داؤد کی ہے. آپ نے فرمایا جس نے نماز جمعہ کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہوئے یعنی کیری نہ کی کیئرلیس ایٹیٹیوڈ تین جمعے ترک کر دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا. اور مہر لگنا آپ کو پتا ہی ہے کہ پھر گناہوں کا گناہ ہونا ہی نہیں لگتا اور نیکیوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی. ایک چھٹی کرتے ہیں بندے کو فکر ہوتا ہے میں نے کیوں کی, دو تین ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں اب کیا کرنا ہے, سبق ہی آگے ہو گیا ہوگا, اب تو بخشان جانا ہے چلو پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں, اب آئیں ابھی ذرا سیٹ نہیں ہوئے. اور اس طرح دل پہ مہر لگتی جاتی ہے, نیکی کی توفیق کا چھیننا مہر کا لگنا ہے. اسی طرح ایک اور روایت جابر سے, اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعہ فرض ہے سوائے مریض کے, مسافر کے, عورت, نابالغ بچہ اور غلام کے. اب دیکھیں سب کے عذر ہے نا, مریض جو ہے وہ تو بےچارا چل کے جا نہیں سکتا, دوسرے کو کیسے تکلیف دی جائے, مسافر ہے وہ دوسرے سفر میں ملک میں ہے شہر میں گیا ہی کام کے لیے اور سفر میں جمع ہو جاتی ہیں نمازیں, اس لیے اگر کوئی مسافر جمعہ نہ پڑے تو اس کو گناہ نہیں. عورت کے اوپر فرض نہیں ہے, اگر کر دیا جاتا تو جھگڑے ہوتے, مرد تو گھروں میں بیٹھے ہوئے اور عورتیں جمعے کے لیے پہنچی ہوئی ہیں, اس لیے عورت پہ فرض نہیں. لیکن ان میں سے جو بھی کرے گا, مریض چلا جائے, مسافر جائے, عورت جائے, بچہ جائے, غلام, اجر سب کو ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. غلام پہ بھی اس لیے نہیں کہ آقا کا غلام ہے, لیکن اس سے مراد پیڈ ملازم نہیں ہے جو آج کے دور کے امپلائیز نہیں, سروینٹس مراد ہے غلام. کوئی شخص کسی وجہ سے اگر چھوڑتا ہے جمعہ لاہو لاب کی وجہ سے, تجارت کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہی کرے گا اور اللہ غنی اور حمید ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں کئی چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں نا کہ جمعے کی نماز کے لیے کس طرح لوگ چاہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی, یہ جو نور دیا کا لفظ ہے نا لسلاتی, جو ہی وہ اذان ہوتی اس کے فوراً بعد امام خطبہ دیتے اور خطبے کے بعد فوراً نماز ہو جاتی تھی, یہی طریقہ تھا. اس کے بعد ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہی رہا, یہ ایک ہی عمل تھا. بات کب ہوئی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا, مسلمانوں کی کثرت ہوئی, تعداد زیادہ ہوئی. پہلی جو اذان ایک ہوتی تھی نا وہ چار چھ دس جو گھر قریب قریب تھے ان تک بات پہنچ جاتی تھی, جب زیادہ ہوئی تو پھر بات پہنچانے کے لیے, کیونکہ لوگوں کو دکانیں بند کر کے مسجد میں آنے کے لیے, مسجد میں نہیں, غور سے سنیے گا, ایک مسجد میں دو اذانیں کبھی نہیں ہوئی صحابہ کے دور میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, تابعین کے دور میں. ایک اذان ہی مسجد میں تھی لیکن لوگوں کو انفارم کرانے کے لیے, جیسے بعض لوگوں نے الارم لگائے ہوتے ہیں 15 منٹ پہلے تاکہ اپنی چیزوں سے فارغ ہو جائیں, تو مدینہ کے بازاروں میں مختلف فاصلے پہ, یعنی مسجد سے جتنا فاصلہ ہوتا تھا نا کہ لوگوں کو آنے میں مدد ہوگی, اتنے فاصلے پہ ایک اذان ہو جاتی تھی. کوئی اسی طرح دور ہوتا تو دور ہوتی جاتی, جو دور والا ہوتا وہ اپنی اذان سن کے چل پڑتا, جو ہی یہاں پہنچتے تو بالکل صحیح وقت ہو چکا ہوتا, جاتے مسجد میں اذان ہوتی, اذان کے بعد فوراً خطبہ, خطبے کے بعد فوراً نماز. یہ ہے مسنون عمل. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج 98% ہماری مسجدوں میں اس طرح نہیں ہوتا. ایک ہی مسجد میں دو اذانیں ہوتی ہیں, پھر حکم کیا ہے کہ جو خطبہ ہے یہ مختصر ہو اور خطبے کے فوراً بعد جماعت اور جماعت کے بعد ختم. صحابہ کرام فوراً چلے جاتے تھے اپنے حجروں کی طرف یا اپنے گھروں کی طرف اور سنتیں وہاں نہیں پڑھتے تھے. کوئی پڑھنا چاہے تو مسجد میں دو سنتیں بھی پڑھ سکتا ہے, دو دو کر کے چار بھی پڑھ سکتا ہے. اس کے مسائل یہاں ضرورت نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ ہم نماز کے مسائل میں پڑھ چکے, لیکن چونکہ قرآن پڑھنے اور سننے والوں کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو یہ مسائل پتہ چلے, تو لہٰذا مسجد سے انسان نکلے جب بعد میں رک بھی سکتا ہے, جا بھی سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن ترتیب الٹ پلٹ ہو گئی آج کے دور میں. پہلی بات ہے کہ جمعے کے دن مسجد میں اس سے پہلے کوئی لیکچر ٹائپ چیز نہیں ہونی چاہیے, بعض لوگ عرب خاصہ پہ میں نے دیکھا کہ اس حکم پہ اتنی شدت سے عمل کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم کسی شہروں میں دوسروں میں جب جاتے ہیں کوئی بھی لیکچرز ہوتے ہیں تو کوشش کرتی ہے کہ میکسیمم وقت استعمال ہو. اور میں نے جتنے بھی ٹرپس دعوی کے سلسلے میں کیے اس میں الحمدللہ زیادہ ویکینڈز ہوتے ہیں کیونکہ لوگ زیادہ ایزی فیل کر کے رکھتے. اب جمعے کا دن جب ہوتا ہے اس کو میکسیمم یوز کرنے کے لیے ہمیں جمعے کے دن صبح بھی درس رکھنا ہوتا ہے. کوئی مسجد عموماً ہمیں اجازت نہیں دیتی, اسپیشلی جو لوگ عرب ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بدعت ہے, حالانکہ وہ عورتوں کا لیکچر ہے, اس میں اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے. لیکن بعض لوگ اس طرح اسٹرکٹ ہوتے ہیں سندر سے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جمعے سے پہلے مسجد میں ہم کوئی گیدرنگ نہیں کرنے دیں گے. لیکن اس کے برعکس آج ہمارے کلچر میں کیا ہے, پورے ایک گھنٹے کا درس اپنی زبان میں ہوتا ہے, بیٹھ کے ہوتا ہے. یعنی کہ ترقو کا کہا یہ منسلس کو ہائی لائٹ کر لیں, خطبہ دیتے وقت ایمان کھڑا ہوگا. اس سے میں بات کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی, جو ہماری تفسیر کا حسن ختم ہو جائے گا, یہ فقہ کی کلاس لگنے لگے گی. لیکن بعض لوگ آج اس حکم پہ بھی عمل نہیں کر پاتے, بیٹھ کے خطبہ دیتے. بیٹھ کے پوری تقریر امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا کی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خطبہ نہیں, خطبہ لوگ مسلمان پاکستانی کلچر میں کیا غلط فہمی ہوئی, کہتے ہیں خطبہ ہوتا ہی صرف عربی میں. کہتے ہیں جیسے نماز ایسے خطبہ. اور جو ہی لوگ کھڑے ہوئے, مثال ہے کہ اگر ہم جہاں رہتے ہیں اور سب کو تو اردو نہیں آتی نا, یا اگر کوئی سومالی بردرز ہیں تو وہ اپنی زبان میں سومالی میں خطبہ اگر دیتے ہیں تو وہ سب کو تو نہیں آتا. عربی زبان تو کسی کو نہیں آتی نا, اپنی زبان تو آتی ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو اصل خطبہ ہے وہ فوراً دو چار منٹ میں کرتے ہیں. سنت عمل کیا ہے؟ آپ لوگ اپنے پاس دو تین ٹپس لکھ لیں. جمعہ اور ظہر کی نماز دو مختلف چیزیں. بہت بڑی غلط فہمی ادھر ہی دور ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالی. جمعے کی نماز صرف دو فرض ہے, جبکہ ظہر کی نماز چار فرض, دو سنت, جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں نا تو صرف دو فرض پڑھنے ہوتے ہیں امام صاحب کے ساتھ. آپ کا جمعہ ہو گیا, اس کے بعد دو سنت پڑھ لیں, دو دو کر کے چار پڑھ لیں, یا چار پڑھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ جمعہ کا حصہ ہے. ظہر کی نماز کا جمعہ سے کوئی تعلق نہیں. جو مسجد میں ہے وہ جمعہ ہی پڑھے گا. گھر میں پڑھیں گی عورتیں, بچے, بیمار, مریض, پوری نماز پڑھیں گے. گھر میں کوئی ظہر کی نماز کے فرض دو نہیں کر سکتا. وہاں چار سنت بھی پڑھیں گے, بعد میں آپ دو سنت بھی پڑھ لیں, آپ اس کے بعد چار فرض جو بھی پڑھیں گے. لیکن غلطی کہاں لگتی ہے ہمارے لوگوں کو, کہ جب جمعے کی اور ظہر کی نماز کو آپس میں خلط ملت کرتے ہیں. جب مسجد میں جائیں, چاہے خطبہ شروع ہو چکا ہے, پہلی بات ہے کہ خطبے سے پہلے جانا چاہیے. فرمایا کہ جب امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں نا خطبہ دینے تو ادھر ختم. کہتے ہیں کہ فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے. لیکن پھر دیکھیں ہمارے یہاں گڑبڑیں تو یہ نا کہ لوگ اس کو خطبہ کہتے ہی نہیں جو اصل میں خطبہ ہے. لوگ خطبہ اس کو کہتے ہیں جو عربی کے چند لفظ ہیں. تو کتنے بھائیوں کو فائدہ ہو گیا, آخری منٹ میں آئے شامل ہو گئے. تو بہرحال یہ کہ جمعے کی خطبے سے پہلے پہنچے, دو نفل پڑھیں. کس نیت کے؟ تحیت المسجد, مسجد میں جانے کی نیت کے ساتھ پڑھیے گا. اس کے بعد بیٹھے خطبہ سنیں. خطبے کے دوران کسی نے اگر تنکا بھی توڑا, یا کسی نے کسی شور کرنے والے کو یہ کہا نا چپ کر جاؤ, تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے بڑی لغو حرکت کی. بولنا ہے نا, جس نے بولتے کو کہا کہ چپ کر جاؤ, اس نے لغو حرکت کی. اور لغو آپ کو پتا ہے یہ بیکار چیز کو کہتے ہیں. ایسی چیزوں کو ناپسند کیا گیا. کسی قسم کا شور, کوئی باتیں, کوئی کچھ, یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. جہاں تک آتا ہے کہ آپ کی لینگویج نہیں, جیسے امریکہ میں ہم جاتے ہیں تو 98% انگلش میں خطبے ہوتے ہیں. اب جو سیدھے سادے لوگ پاکستان سے آئے ہوتے ہیں ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, تو کہا کہ بالکل ایسے بیٹھ کے سنو کہ تمہیں سمجھ آ رہا ہے. اللہ کا کلام, اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہوں گے, تکبیر ہوگی, جس کو تکبیر کہتے ہیں, تو سے پہلے کی دو فرض پڑھائیں گے, سب ان کے ساتھ پڑھیں گے. اور اس کے بعد سلام پھیریں گے. سلام پھیرنے کے بعد, جمعے کے بعد ایک اور ہمارے یہاں عجیب چیز دیکھی گئی کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, لمبی دعا مانگی جاتی ہے. تو مانگ لے تو اس کی مرضی ہے, لیکن فرض نمازوں کے فوراً بعد دعا مانگنے کا کوئی صحیح ثبوت نہیں ملتا. نماز تو خود دعا ہے, تو شخص کا وقت جو ہوتا ہے یہ بہترین وقت ہوتا ہے دعا مانگنے کے لیے. تو بہرحال اس کے بعد پھر آپ چاہے تو سنت پڑھیں, فرض پڑھیں, چلے جائیں. اس کے فوراً بعد کیا کرنا چاہیے, نکلو. ایک صحابی تھے اوراق بن مالک, جب نماز جمعہ سے فارغ ہوتے تو دروازہ مسجد پر کھڑے ہو کر کہتے, اللہم انی عجبت دعوتک, اے اللہ میں نے تیری دعوت قبول کر لی, تیرا حکم مان لیا, وصلیت فریدتک, اور میں نے تیرا جو فرض تھا وہ ادا کر دیا. اب کیا ہے, ون تشرتو کما امرتنی, اب میں یہاں سے جا رہا ہوں جیسے تو نے مجھے حکم دیا, لہذا فرزقنی من فضلی کا وان تخیر الرازقین, اب تو اپنے فضل سے مجھے رزق دے اور تو بہترین رازق ہے. بعض سلف اسلاف تو یہ تک کہتے ہیں کہ جو نماز جمعہ کے بعد اپنا کاروبار شروع کرتا ہے یا اس میں جاب پہ جاتا ہے, اللہ اس کو خاص برکت دیتے. فن تشرف الارضی, پھر جو زمین میں گھومو پھرو, وقت من فضل اللہ, یعنی بعض کہتے ہیں کہ ضرور اسے دکان کھولنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. آپ نے جاب سے چھٹی لی ہوئی, آپ جائیے دوبارہ جاب پہ, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, صرف وقت کتنا سا اور خطبہ مختصر ہونا چاہیے. ایک مسائل ہے ہم لوگوں کے لیے جو نمازیں پڑھنے جاتے ہیں, ہم تو وہی بتائیں گے, کیونکہ اگر جو پڑھانے والوں کے وہ بتائیں گے کوئی مانے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ اب ہم سے بڑے عالم ہیں, ان کو بھی پتا ہے. لہٰذا آپ وہ سنتیں سمجھ لیں جو آپ کے لیے, جو دوسرے پڑھنے پڑھانے والے وہ ان کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی کھلے دل سے سنے تو امام کو مختصر خطبہ دینا چاہیے. دوسری بات ہے کہ خطبہ جمعہ کا موضوع تذکیر اور بالموت, قیامت, مرنا, جینا, یعنی دل سوزی کا ہو. دل پھاڑنے والے خطبے نہیں ہونے چاہیے, ایک دوسرے مسئلے کے خلاف زہر نہیں اگلنا چاہیے, بغض اور ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات ہے کہ اس کے اندر کوئی دنیا داری کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ٹو دی پوائنٹ بات کریں, آپ کا دل چاہتا ہے کوئی بات کرنے کو بعد میں لوگوں کو روک کے کر لیں. یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ لوگ عبادت کے لیے آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ بھاگنے لگے ہم اپنے کچھ اعلانات کر دیں یا ہم کچھ پیسے کی ڈونیشن لے لیں, اس سے برکت نہیں رہتی. وقت ہے وہ من فضل اللہ, اگر یہ مقتدیوں کے لیے ہے تو دین والوں کے لیے بھی یہی لفظ ہے کہ تمہیں اللہ خود ہی دے گا. واذکروا اللہ کثیرا, اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. کثرت سے ذکر کرنا جو ہے وہ انسان کو سارا دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے. صحیح روایات میں ملتا ہے کہ جمعے کے دن درود شریف خالی اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں, اللہم صلی علی محمد, کثرت سے پڑھنا چاہیے. ہم اس کے مسائل پڑھ چکے ہیں درود شریف کے مسائل میں, پھر اسی طرح نماز کی مسائل بک ہم نے پڑھی تفہیم السنہ سیریز کی, اس میں یہ بات دیکھی. کچھ چیزیں جمعے کی سنتوں کے متعلق بھی ہم نے اس کتاب میں پڑھی تھی, صرف خلاصے کے لیے دہرا لیتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا, صاف کپڑے پہننا, یہ اصل میں عید ہے, اجتماع کا دن ہے نا, جس دن لوگ آپس میں جمع ہوتے ہیں, تو اس کے لیے انسان جو ہے وہ اہتمام کر سکتا ہے. آپ اچھا کھانا پکا سکتے ہیں اہتمام کے ساتھ, بچوں کو جمعے کا دن آپ دکھائیں کہ اس دن ایک خاص طریقے سے معاملہ ہوتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح اٹھ کر غسل کیا پھر ناخن کاٹے, فالتو بال بھی انسان کاٹ سکتا ہے, یہ اپنی اپنی عادتیں ہوتی ہیں کیسے کیا جائے, لیکن صفائی کا ایک خاص اہتمام بہرحال اس دن ہونا چاہیے. اور خوشبو لگا کے خطبہ کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے, مسواک کرے, اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ لگائے, اور اچھا لباس پہنے, پھر گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے, پھر لوگوں کی گردنوں کو پھاندتا ہوا نہ جائے کہ پھلانگ پھلانگ کے جا رہے ہیں, پھر اللہ کی توفیق سے نفل پڑھتا رہے, اور یعنی نفل سے مراد ہے جو تحیت المسجد ہے, پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آئے تو خاموشی سے بیٹھ جائے, تو اس کا یہ عمل کفارہ بن جائے گا ان کوتاہیوں اور غفلتوں کا جو گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک ہوئے, یعنی دو جمعوں کے بیچ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. یہ ابو ہریرہ سے ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سب دنوں میں سے افضل دن جمعے کا دن ہے, اسی دن آدم پیدا ہوئے اور ان کی وفات ہوئی, اسی دن سور پھونکا جائے گا, تم مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کیسے کیا جاتا ہے اللہ کو پتا ہے, ہمیں بس اتنا بتا دیا کہ اس میں ہوتا ہے. اسی طرح ایک دو روایات اور بھی ہیں. تو بہرحال یہ تھے کچھ مسائل جو جمعے سے متعلق تھے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو دیکھیں. صرف ایک ہلکی سی بات, اگر ہم اپنے حالات کو دیکھ لیں کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا جمعے کی نماز سے کیا تعلق ہے, کیا کرتے ہیں, کتنے کام چھوڑ کے پہنچتے ہیں, کتنے جاب چھوڑتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ اس کی وجہ سے دل نہیں بند ہوتا تو انسان کا, کہ میں یہاں موجود ہوں, میں نہیں چھٹی کر سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا. آپ بتائیے کہ برکت کس نے دینی تھی, رزق اللہ نے دینا, ہم خود اپنے رازق ہو سکتے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے, واللہ خیر الرازقین, ایک گھنٹے کی پے چھوڑ دو, جاب جب لو اسی وقت سائن کر کے لو کہ دیکھو اس وقت پہ میں نہیں رہوں گا, میں کہتی ہوں صرف جتنے مسلمان غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں مسلمز، اگر سارے جمعے کے وقت اپنا کام بند کریں، اپنی جاب چھوڑیں، تو گورنمنٹ لیگلی اس وقت مسلمانوں کو ود پے چھٹی دے گی. جتنا لوگ آپ کے دین کا خیال رکھتے ہیں کئی چیزوں میں جو ہم خود بھی اپنا نہیں رکھ سکتے، اصل بات ہے کہ ہمیں خود بھی تو یقین ہو. ہاں چار چھ کریں گے، باقی نہیں کریں گے تو بتائیں گے بھائی کہ پھر اب تم کون سا دین لے کر آ گئے ہو. تو جب اللہ کو راضی سمجھتا انسان تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر وہ ایسی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. اور ازمائی ہوئی بات ہے کہ جس وقت پھر جمعے کا وقت ہوگا، بعض لوگ جو بزنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنے کسٹمر آتے ہیں اس وقت، اتنے کسٹمر آتے ہیں کہ بند نہیں کر سکتے. مجھے اپنے والد کی بات یاد آئی، ظاہر ان کا اپنا بزنس تھا، تو وہ کہتے تھے جو ہی نماز کا وقت ہوتا اور ہم جانے کی تیاری میں، بعض دفعہ دوسرے شہروں سے وہ پارٹی آ جاتی ہے جس میں پیسے نے دینے ہوتے ہیں، اور ہم کئی کئی فون کر کے ان کو بلاتے ہیں، اور وہ پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نے آگے جانا ہے. بڑے سے بڑی پارٹی بھی آ جائے اس کو باہر بیٹھ جاؤ، میں جا رہا ہوں. اللہ نے بلایا، بیٹھ سکتے تو بیٹھو، نہیں ہے تو تمہیں دوبارہ آنا پڑے گا. اور لوگ عزت کرتے ہیں، وہ خود ہی کہتے ہیں اچھا جی آپ نے تو ابھی نہیں ملنا، ہم دوسری جگہ سے ہو کے آتے ہیں. جاتے تو جائے کوئی، کیونکہ واللہ خیر الرازقین. ایمان جب پورا ہوتا ہے نا، پھر بندے کو یہ مالی قربانیاں چھوٹی لگتی ہیں. اور کبھی بھی یاد رکھیے، سچا مومن بھوکا نہیں مرتا، اس کے پاس دوسروں سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، سکون ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے مردوں کو اسی چیز کا شوق لگا دیں. بعض مرد اس طرح جمعے کی تیاری کرتے ہیں جیسے کوئی شادی کے دن اپنی تیاری نہیں کرتا ہوگا، صبح سے کیا رات سے ان کو فکر لگ جاتا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. ایک بڑی پیاری روایت سناتی ہیں آپ کو، صحیح بخاری کی ہے، 929 نمبر کی روایت ہے. جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈھے کی قربانی دینے کا ثواب باقی رہ جاتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا. لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتے ہیں تو فرشتے اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اس میں رغبت دلائی گئی ہے کہ وقت سے پہلے پہنچا جائے. آپ نے فرمایا سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اسی میں آدم کو پیدا کیا گیا، وہ جنت میں داخل کیے گئے اور نکالے گئے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح جمعے کے آداب میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہمیں دکھتی ہے، اور وہ کہہ کہ سورت کہف پڑھنا. نسائی کی روایت ہے کہ جو جمعے کو سورت کہف پڑھے گا تو اگلے جمعے تک اس کے ارد گرد نور رہے گا. پھر اسی طرح کم سے کم کام دوسرے رکھیے جمعے کے دن، تھوڑا سا خوشبو اور خضوع کے ساتھ انسان اپنے جمعے کو منائے، انشاءاللہ اس سے بھی محبت آتی ہے نا. میں نے شروع سے دیکھا ہے کہ گھر میں جمعے کو پلاؤ پکتا ہے، کچھ گھرانے ایسے وہ ہمیشہ اچھا کھانا جمعے کو پکتا ہے. بچوں بڑوں سب مردوں کو بتا کہ جمعہ پڑھ کے آئیں گے تو گھر میں اچھا کھانا پکا ہوگا. یہ ایک اہتمام ہوتا ہے کہ کرنا چاہیے، اس سے فائدہ ہوگا. اچھا یہ جو بات ہے، وہی زارا تجارت نو لاہون نن فد الیہا، تو آج بچوں کا کیا معاملہ ہے؟ ان کے بھی کوئی لاہو ہے؟ میں سوچتی ہوں کہ پہلے اسکول کی وجہ سے جمعے چھٹتے ہیں، پھر لہویات میں پڑ جاتے ہیں، کھیلنے گئے، گیم کرنے گئے، جمعے چھٹ گئے، اور بعد میں جاب کے لیے چھٹتے ہیں. یہ مسلمان ہم تیار کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. پھر یہ جو لفظ ہے نا ترقو کا قائمن، آپ کے لیے تو نہیں، آئمہ کرام جو نماز پڑھاتے ہیں ان کے لیے یہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پورا خطبہ دیتے تھے، پھر بیچ میں تھوڑی دیر بیٹھتے تھے. دو خطبے بعض لوگ اس کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایک ہی خطبے کا ہے. آپ بیٹھتے، اسٹریچ لینا جس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے، اور اس کے بعد پھر نصیحت کرتے اور نماز پڑھاتے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور کھڑا ہونے کا لفظ ادھر سے پتہ چل رہا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ قرآن کی آیتوں ہم سب کو ہی دکھتی ہے، لیکن بعض لوگ اس سے استدلال پہ دوسری طرح کے لے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نمازوں کے لیے اس طرح محبت دے دے جیسے ہم بازاروں میں جاتے ہیں. عورتوں کو بھی جانا چاہیے، اگر آپ صحیح شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے صحیح سنت سے ان کو جمعہ پڑھایا جا رہا ہے تو جائیے، لیکن اگر وہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے کہ آپ کو شک پڑتا ہے، نہ جاننا اور بات ہوتی ہے، پتہ لگ جائے اور بات ہے. اب ذہن میں سوال اٹھیں گے ہمیں تو پتہ نہیں یہ تھا وہ تھا، اللہ پہ ڈال دیں بس. ما قد سلف، جو گزر چکا اس کو پیچھے جانے دیں، آگے سے آگے کام کرتے جائیں. ہم نے اس رکوع سے جو پسندیدہ رویے سیکھے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا، اللہ کے فضل کی تلاش میں رہنا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، اور ناپسندیدہ چیزیں تجارت اور کھیل تماشے کو نماز کے مقابلے میں ترجیح دینا۔ اپنا محاسبہ بھی کر لیتے ہیں، کیا میں نے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ دھوپ کا ارادہ کیا ہے؟ کیا میں نماز کے مقابلے میں لہویات کو ترجیح تو نہیں دیتی؟ کیا مجھے یقین ہے کہ اللہ کی یاد ہی کامیابی کی ضمانت ہے؟ اور کیا میں اللہ کو بہترین رازق سمجھتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔
السلام ورحمة الله وبركاته۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بمكمل ہوئی۔ سسٹرز، امید ہے آپ سب نے بینیفٹ کیا ہے بہت زیادہ پریکٹیکلی، کہ صبح جمعہ ہے انشاءاللہ، کہ ہم نے کیا کیا کام اپنی لسٹ میں ایڈ کرنے ہیں جو ہم پہلے نہیں کرتی تھیں۔ تو سسٹرز، آپ میں سے سبھی لکھیں کون جمعے، جے لکھیں اگر آپ جاتی ہیں جمعے کے لیے، نماز کے لیے اہتمام کرتی ہیں، خاص کھانا کرتی ہیں، آپ کو مطلب شوق ہوتا ہے کہ جمعہ آ رہا ہے، اگر مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتی ہیں تو مسجد لکھنے سم ٹائمز، سسٹر ہمارا لکھیں سم ٹائمز کو آفن کر لیتے ہیں انشاءاللہ، آبویسلی ہمارا تو آلویز تو ہوتا ہی نہیں، مسجد لکھتے ہیں جی پلیز، مسجد لکھیں اگر آپ جاتی ہیں سم ٹائمز، آبویسلی ہمارا تو آلویز تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو لیکن جتنے بھی ہم جا سکتے ہیں ان کو ہم کو ٹریبیوٹ۔ یہ شیطان کا ایک ٹرک ہوتا ہے نا، چھوٹی سی بات ہے جمعہ، یہ عورتوں کے لیے تو فرض ہی نہیں، ہم صفائی کر لیں گے، یہ کر لیتے ہیں، کوکنگ کر لیتے ہیں۔ سسٹرز، یہ باقی دن دیکھیں، کتنے دن، کتنے موقع ہوتے ہیں ہمارے لیے یہ باقی کام کرنے کے لیے، صرف ڈیڑھ گھنٹے کی بات، دو گھنٹے کی بات ہے ہفتے میں، تو بہت زبردست ہم نے دیکھا۔ کیا اور بھی سبھی لکھیں، کیا کچھ سیکھا آپ نے آج جمعے کے لیے، آپ کیا کریں گے؟ نام کل کو جمعہ ہے انشاءاللہ، اور جمعہ یہ بھی بتائیں کب سے شروع ہوتا ہے سسٹرز؟ اس تیز دفعہ ونٹر میں بہت ٹھیک ہی ہوتا ہے کہ بہت تھوڑے گھنٹے ہمیں ڈے ٹائم جمعے کے ملتے ہیں، تو جمعہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ کاف پڑھنی ہے جی انشاءاللہ، مغرب آف تھرسڈے، ایکسلنٹ، جزاک اللہ خیر سسٹر عائشہ جی ماشاءاللہ، آج مغرب کے بعد جمعے کا ٹائم شروع ہو جائے گا، تو اگر آپ فائنڈ کرتی ہیں کہ میرے سارے کام جمعے کے دن جو ایکچوئل ڈے ٹائم ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتے، تو آج سے آپ شروع کر سکتی ہو، پرسنل ہائجین، غسل، اپنے کپڑے، لاٹ آف دعا جی، لاٹ آف ذکر، لاٹ آف دعا، مور ڈیفائنڈ ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ ذکر کثرت سے، اور درود صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور سب سے افضل درود ہم نے کون سا ہم پڑھتے ہیں نماز میں؟ درود جی، ٹرو، بالکل درود ابراہیم، ایکسلنٹ۔ جمعے کے تھوڑے سے اور پوائنٹ سبھی لکھے، کیا کچھ سیکھا ہم نے، کیا کرنا ہے، کیا ٹریڈنگ، ہم کیا کہیں گے اپنے مردوں کو، دکان جا کے کھول لیں، بزنس کریں، کام لے لیں، میک گڈ فوڈ جی ایکسلنٹ، اچھے کپڑے، نئے کپڑے اگر ہیں تو وہ پہننے، ٹھیک ہے، نئے کپڑے، غسل، ٹیک اے شاور جی، آبویسلی یہ کئی کام تو کرتی ہیں لیکن پھر بھی جمعے کو اسپیشل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مسواک, کلین کلوتھس. جمعہ کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے ہر ہفتے جمعہ کا دن کیا ہے؟ اٹس لائک کیا؟ عید. ہی سسٹر سائمہ, ماشاء اللہ, گڈ. اور ایک پوائنٹ ہمارا رہ گیا لسٹ میں سے, کیا اور کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے پہ جاتے ہوئے؟ کچھ لگاتے تھے, کیا لگاتے تھے سسٹرز؟ خوشبو, جی. اور وہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو تھوڑے سے مخلص لوگ رہ گئے تھے, اگر وہ نہ رہتے مدینہ میں تو کتنا سخت عذاب کہا گیا, کہ جو نماز سے ترک ہوتے, جو جمعے سے بھاگے, کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا بتایا. اور جو کوئی تین جمعے چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے, اس کے حالات کیا ہیں, ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ استغفر اللہ, جی بالکل استغفر اللہ, کیا حالات ہوتے ہیں, اس پہ مہر لگ جاتی ہے, جی ختم اللہ علی قلوبہم استغفر اللہ. اور پھر اس کے لیے کیا گناہ بڑے ہوتے ہیں, گناہ کرنا اس کے لیے کیسا ہو جاتا ہے. اور یہ پھر وہی دوبارہ ریپیٹ کہ شیطان آسان کر دیتا ہے, شیطان پھر ہر گناہ کو چھوٹا سا بنا دیتا ہے نا, کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے, نو پرابلم, ہیزیٹیشن اس کی چلی جائے گی. پھر ہم نے دیکھا جمعہ کن کے لیے ایگزامٹ ہے, جمعے سے کون لوگ معاف ہیں, یہ کیٹیگری انفیکٹ اوور لیپ ہوتی ہے روزوں سے بھی, وہی کیٹیگری جو جن کے لیے روزے معاف ہوتے ہیں اور آسان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یو کین ڈو اٹ انادر ٹائم. جمعہ مریض کے لیے, مسافر کے لیے, عورتوں کے لیے, ایکسیلنٹ, جی سسٹر سائمہ نے لکھا اور سسٹر آر زید نے بھی, جی غلاموں کے لیے اور مسافر اور غلام, جی, اور بچوں کے لیے, جی اوکے. اور کیا اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے ہمارے جمعے کی؟ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے ہمارے جمعے کی؟ نو, بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ کا کون سا نام آتا ہے یہاں بار بار؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ از نو نیڈ فار آور سیلف, جی بالکل. اللہ تعالیٰ تو الغنی ہے نا, اللہ تعالیٰ غنی ہے اور بالکل اللہ تعالیٰ رب تو ہمیں دیتا ہے نا, تو الحمید ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے جمعے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے یہ کیا ہے آن اے ویکلی بیسس, یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سورہ جمعہ بھی ہمارے لیے یہی تھی, اور یہ فل جمعہ جو ہوتا ہے ریپ ہوتی ہے, یہ ایک ٹریننگ ہے, سورہ بھی ٹریننگ ہے, جمعے کا پریکٹیکلی کیری آؤٹ کرنا یہ ہماری ایکسرسائز ہے, ٹریننگ ہے. سو جو بھی کام آپ این جمعے کے ٹائم پہ کرتی ہیں, سوچ لیں کہ ظہر کے ٹائم پہ جب جمعے کا ٹائم ہوتا ہے آپ جو بھی کرتی ہیں آپ اس کام کو آج ہی کر لیں انشاءاللہ, مغرب کے بعد آپ کر لیں, آپ نے اپنے کپڑوں کو بھی ریڈی کر لیں, کیا خیال ہے؟ اور بالکل آپ فل نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جمعے پہ جانے کی توفیق دے انشاءاللہ. سسٹرز, سب کام ہم کو اپنے پیکج کے لیے چاہیے ہیں, آہستہ آہستہ ہم ان کو ڈالتے جائیں گے تو ہمارے لیے یہ آخرت کے سفر کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ. وہی کہیں عمرے پہ پاکستان کہیں ہم نے ٹرپ کرنا ہو تو ہم اس آخری دنوں میں تو نہیں پیکنگ کرتے نا, آہستہ آہستہ ہماری کافی دیر سے شروع ہوتی ہے, یہ ہماری پیکنگ آخری سفر کے لیے ہے. اور فائنلی جمعے کی بات کرتے کرتے میں یہ کہنا ہاں پوچھنا چاہتی تھی, کتنی اذان ہے, کتنی اذان دیکھی ہم نے سسٹرز؟ ون, گڈ. اور خطبے, ہم نے خطبہ, ون, گڈ. اور کیا نماز کے بعد جماعت ہوگی اور اس میں فرض کتنے ہوں گے, کتنی رکعت ہوں گی؟ دو, ایکسیلنٹ, گڈ. اور کیا وہاں اس کے بعد پھر بات چیت میں ہمیں ٹائم گزارنا چاہیے, 15-20 منٹ ہم باتوں میں مل رہے ہیں؟ نو. کیسے ہمارا ایگزٹ ہونا چاہیے مسجد سے, اسپیشلی ان سسٹرز کے لیے جو پہلے کبھی نہیں گئی, سسٹرز ہمارا ایگزٹ مسجد سے کیسا ہوگا, کیسا ہوگا؟ کوائٹ, پلائٹ, خاموشی سے, جی سوفسٹیکیشن کے ساتھ, سوفسٹیکیٹڈ ہم لیو کریں گے اور کوئکلی, ٹھیک ہے, کوائٹلی اینڈ کوئکلی, یہ دو کیوز ہم یاد کر سکتے ہیں, کوئکلی, اور اگر کیو ہے تو صبر کے ساتھ, ठीक है, और सिस्टर्स लेट नहीं होना। क्या हमने देखा कि रिश्ते हमारा रजिस्टर कर रहे हैं, हमारी यहाँ भी लब्बाइक होती है, जैसे टेन ओ फॉर्म हो जाते हैं वो गुजर जाती है, और वहां भी हमारी लब्बाइक होती है, फरिश्ते हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं, और सबसे पहले जो जाएगा क्या उसको कितनी कुर्बानी का अजर। फरिश्ते जब रजिस्टर कर रहे हैं तो कितनी कुर्बानी का हमने देखा, एक ऊंट की कुर्बानी, सुभान अल्लाह। और मुझे लगता है ये बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड है, हम सबको भागना चाहिए। और फिर दूसरा था क्या, नंबर वन कैमल की ऊंट की, फिर काऊ की, शीप की, काऊ की, ठीक ओके, फिर गाय की, यस गुड, ठीक है गाय की, और फिर और सबसे अखीर पे छोटी सी कुर्बानी अंडे की। बिल्कुल, तो देखें कहां ऊंट की और कहां अंडे की। सो हम सबको वी वॉन्ट टू गो फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह, हम सबको भागना होगा इंशाल्लाह। और देखें अल्लाह ताला ने फौरी तौर पर हमारा प्रैक्टिकल भी दे दिया कि थर्सडे मुकम्मल हो रहा है और आज ही हमने सूरह जुमा की, मोटिवेटिंग। अगर हम मंडे को करते हो सकता है इतना असर इसका हमारे ऊपर ना होता, परफेक्ट टाइमिंग, अल्लाह ताला खैर और माकिरीन, सुभान अल्लाह, एग्जैक्टली हम उसी नोट पे छोड़ेंगे और जुमा हमारे लिए इंतजार कर रहा है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको जुमे में शामिल होने की तौफीक दे, जिंदगी दे, अच्छे काम करने की तौफीक दे। सूरह काफ पढ़नी होगी, स्पेशल फूड करना होगा, और सब हमारे और दुनियावी काम जो है आम तौर पर करते हैं इस दिन को हम क्या करेंगे, इनको एक्स्ट्रा अलमारियों को खोल लेंगे। अमेजिंग प्लान है जी, सुभान अल्लाह। क्या करेंगे जुमे के दिन, हम मिनिमाइज करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। और सिस्टर्स इसी प्लानिंग के साथ हम कहेंगे कि आप लोगों ने क्या सोचा, छुट्टियों की आप सबको मुबारक देती हूँ, अल्लाह ताला खैर वाफियत की हॉलीडे छुट्टी लाए, हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक दे, और मोमिन के लिए हर टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कुल हाल, ठीक है। अल्लाह अकबर, उदासी भी होगी क्लास से ऑब्वियसली, लेकिन सिस्टर्स हमने कुरान से दूर नहीं होना, ये कनेक्शन हमारा हमेशा के लिए होना चाहिए। और डेफिनेटली ये फोर डे ब्रेक जो होगा, आप अभी कल ये दो तीन दिन में प्लानिंग करें, कोई दर्श रख लें अपने घर में, अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है शेयरिंग करने में तो कोई सीडी शेयर करें अपने फ्रेंड्स नेबर्स के साथ। बहुत ज्यादा बड़ा स्केल पे नहीं करने की जरूरत, लेकिन ये छोटी सी आपके लिए सबके लिए ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगी कि हॉलीडेज हैं और रमजान के लिए प्रेपरेशन होगी दौरे कुरान के लिए। तो इस नोट के साथ ये छोटी कल होमवर्क होगा जुमे का और हॉलीडेज के लिए दर्स का इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सबको, इंशाल्लाह दुआ कर लेते हैं आज की क्लास को हम एंड करेंगे, सारा सेशन अल्लाह ताला हमारा कबूल करे, सबकी पार्टिसिपेशन का जज़ाकल्लाह खैर, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू ऑल विद द बेस्ट इंशाल्लाह ऑफ द दुनिया एंड आखिरा। سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة نار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته